نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، گزشتہ کئی جمعوں سے اس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اور اس سے متعلق کچھ باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں. ابتدان جو بات عرض کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ظاہر بھی مسلمان ہو، باطن بھی مسلمان ہو. یہ نہ ہو کہ ظاہر میں تو ہم بظاہر دیندار نظر آئیں لیکن دل میں ہمارے کینہ بھرا ہوا ہو، بغض ہو، حسد ہو، کبر ہو، اپنی بڑائی ہو. یہ ساری باتیں صحیح نہیں. پورے کے پورے دین میں داخل ہونے میں یہ بات شامل ہے کہ ہمارا ظاہر بھی مسلمان، کہ ہم ظاہر میں چال ڈھال، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، ہمارا لباس، ہمارے ظاہری طور طریقے، یہ سارے کے سارے شریعت کے تابع ہوں. اور جس طرح ہمارا ظاہر شریعت کے تابع ہو، ہمارا باطن بھی ایسا ہی ہو جائے. تو ظاہر و باطن کی درستگی اور ظاہر و باطن کا صحیح ہونا، یہ نشانی ہے اس کو کہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو گئے. تو اس لیے حکم یہی ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مکمل طور پر فرما بردار بن جائیں. مسلمان کے معنی ہی فرما برداری کے ہیں. مسلمان کہتے ہی اس کو ہے گردن نہادن، گردن رکھ دینا، کوئی معاملہ ہو اپنی گردن کو چکا دینا. صحابہ کرام سے یہی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے، کان وفاقاً عند کتاب اللہ عز و جل، کہ جب کوئی بات سامنے آتی تھی، اللہ رب العزت کا کوئی حکم ان کے سامنے آتا تھا، تو فوراً اپنی گردن کو اطاعت کی گردن جھکا لیتے تھے کہ یہ بات ختم ہو گئی اب اس کے بعد. اور اس پہ میں نے آپ کو وہ بات سنائی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زمانے میں مہر کے سلسلے میں یہ فرمان جاری کر دیا تھا کہ بھئی اتنا مہر رکھا جائے، اس سے زیادہ نہ رکھا جائے. تو ایک بوڑھی عورت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر یہ تو زیادتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی پابندی نہیں لگائی مہر کتنا رکھنا ہے کتنا نہیں رکھنا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ذخیرہ بھی دے چکے ہو سونے کا، چاندی کا، یا یہ کہ کوئی بھی خزانات بھی دے چکے ہو تو واپس مت لو. اس کا مطلب یہ ہے کہ خزانہ دینا جائز ہے، تو قید لگانا اور پابند کرنا کہ اتنا دیں اتنا نہ دیں، یہ صحیح نہیں ہوا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ بات پیش کی گئی تو انہوں نے اپنی گردن جھکا دی اور کہا کہ بوڑھی کا علم بھی عمر سے زیادہ ہے. یہ ان کی اطاعت شعاری تھی کہ ایک بوڑھی عورت نے جب یہ بات سامنے رکھی فوراً اس پر اپنا سر جھکا دیا اور کہا کہ ایک بوڑھی کا علم جو ہے وہ عمر سے زیادہ ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بصیرت عطا فرما دے کہ ہم اللہ تعالیٰ اللہ کی کتاب کے آگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیں. یہی اصل اسلام اور مسلمانی ہے. آج ہم نے طور طریقے ادھر ادھر کے تو بہت اپنا لیے ہیں، ظاہر میں ہم چاہے جیسے بھی ہیں، لیکن اگر ہم اپنے اندر کھنگال کر دیکھیں تو سچی بات یہ ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اندر ہم کچھ ہیں اوپر سے کچھ. اس لیے ہم اپنے ظاہر و باطن کو درست کر لیں. تو بہرحال اس سلسلے میں جو آداب بیان ہو رہے تھے کھانے پینے کے سلسلے کے، تو میں نے بات جو پچھلے جمعے عرض کی تھی اس میں آخری بات یہی تھی کہ ایک حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہ دو دو کھجوریں اکٹھی نہ کھائی جائیں جس کو قران کہتے ہیں، اور اس کے تحت بہت سے مسائل بیان کیے گئے تھے کہ قران میں یہ بھی داخل ہے یہ بھی داخل ہے، تو ملکیت کا امتیاز ہونا چاہیے جہاں مشترک چیزیں ہوں کہ بھائی کس کی ملکیت کتنی ہے. اسی طریقے سے اس کا بھی ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے کہ دنیا اسباب کے تابع ہے، ہم جیسے اسباب اختیار کریں گے نتائج بھی ویسے ہی سامنے آئیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائی ہیں اگر ہم ان کی پاسداری کریں گے تو یقیناً نتائج بھی اچھے مرتب ہوں گے، اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیں گے تو نتائج بھی ہماری توقع کے خلاف ہوں گے. آج ہمیں یہ تو ہم اس کا تو شکوا کرتے ہیں کہ مسلمان ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، اور کافر جو ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں، لیکن ترقی کے جو اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے رکھے ہیں ان پر ہم آنے کو تیار نہیں ہیں. دیانت داری ہے، امانت داری ہے، سچ بولنا ہے، یہ سارے کے سارے اصول ہیں، ان کو تو ہم نے چھوڑ دیے، اور چاہتے ہم یہ ہیں کہ ہم دنیا میں ترقی کریں. اس کے مقابلے میں بےمانی، جھوٹ، اتہام بازی، افترا بازی، یہ سارے کے سارے کام ہم نے اپنا لیے، سامنے کچھ اندر سے کچھ، تو ترقی کیسے ہوگی؟ ترقی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہی ہے، اس سے ہٹ کر اگر ہم چلیں گے ترقی نہیں. تو اس لیے آج اگر غیر مسلموں نے وہ طریقے اختیار کر لیے ہیں کہ انہیں دنیاوی ترقی حاصل ہو رہی ہے، تو اس کا سبب یہی ہے کہ جو طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے تھے وہ طریقے انہوں نے اپنا لیے. تو اسباب کے درجے میں جو بھی طریقے اختیار کر لے گا اسے کامیابی ہوگی، اس کی تجارت چمکے گی، اور جو طریقے چھوڑتا چلا جائے گا وہ ناکام ہوتا چلا جائے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسباب جتنے بھی ہیں وہ اختیار کریں جس کا حکم ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے ترقی کرتے ہیں. آگے آج جو حدیث بیان کرنی ہے میں نے وہ اس سلسلے میں ہے، کھانے ہی کے سلسلے میں، کہ ٹیک لگا کر کھانا خلاف سنت ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد گرامی نقل کیا گیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا، اور وجہ اس کی ظاہر ہے کہ یہ متکبروں کا طریقہ ہے. کھانے کو اپنا تابع کرنا ہے، یا کھانے کا خود جو ہے وہ یوں سمجھ لیجیے کھانے کے آگے ہم نہیں جھکے بلکہ کھانے کو اپنے اوپر جھکا رہے. جس طریقے سے یہ ادب ہے کہ آدمی لیٹ کرنا پڑے، کیونکہ جب لیٹے گا تو کتاب اپنے اوپر کرنی پڑے گی، تو اس لیے حکم یہی ہے کہ کتاب پر تم جھکو، کتاب کو اپنے اوپر مت جھکاؤ. وہاں بھی ادب یہی ہے، لیٹ کرنا پڑو یا بیٹھ کے پڑھنا چاہیے، اس طریقے سے پڑھے کہ مکمل روشنی ہو تاکہ آنکھیں بھی خراب نہ ہو، اور یہ معلوم ہو کہ ہم علم کے محتاج ہیں، وہ ہمارا محتاج نہیں. اسی طریقے سے یہ جو کھانا پینا ہوتا ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اور اس سلسلے میں پچھلی جمعہ بیان کر چکا ہوں کہ کتنی نعمتیں ہیں. یہ ہم استحضار کریں تو ایک ایک نعمت ہے، کھانا خود نعمت، اللہ نے لذت عطا فرما دی دوسری نعمت، اور پھر عزت سے عطا فرما دی تیسری نعمت، اور اسی طریقے سے ہمیں بے فکری ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے تو یہ عافیت عطا فرما دی چوتھی نعمت، پھر دوست احباب کے ساتھ مل بیٹھ کے کھا رہے ہیں یہ بھی نعمت، اور پھر یہ کہ بھوک لگی ہوئی کھا رہے ہیں یہ بھی نعمت. تو چھ نعمتیں تو یہ خود اس میں موجود ہیں، تو آدمی اگر اس سے استحضار کرے تو نعمتیں تو بے انتہا ہیں، ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. تو بہرحال اسی جب یہ کھانا نعمت ہے تو اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، نہ قدر نہ کریں. تو اب کھانے کا طریقہ یہ کہ آدمی جو ہے وہ اس طرح کھائے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے انا آکل کما یاکل الاب، میں ایسے کھاتا ہوں جسے غلام کھاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ آج ہی اختیار کرتا ہوں، فرعونوں کی طرح نہیں، اکڑ کر غرور کے ساتھ تکبر کے ساتھ نہیں کھاتا، بلکہ آج ہی اختیار کرتا ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہی کا کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کھانے پینے میں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رکوع بیٹھ کا کھانا یہ سنت. تو ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دعوت برکات میں فرماتے ہیں کہ میری نظر سے کوئی ایسی حدیث نہیں گزری جس میں یہ موجود ہو کہ رکوع بیٹھ کر کھانا سنت. اس لیے یہ طریقہ تو خارج, مطلب یہ کہ اگر کوئی بیٹھ کے کھائے تو گناہ نہیں ہے, لیکن اس کو سنت سمجھنا یہ بھی درست نہیں. البتہ اتنی بات ہے کہ یا تو دو زانو ہو کر بیٹھے, دو زانو ہو کر بیٹھنا جیسے تشہد میں ہم بیٹھتے ہیں تحیات میں, اس میں کھانے کا اکرام بھی ہے اور اپنے آپ کو سمیٹ کر بیٹھنا بھی ہے, یا اس طریقے سے کہ ایک گھٹنا کھڑا کر کے ہم بیٹھ جائیں, یہ طریقہ بھی صحیح ہے. بعض اوقات آدمی چار زانو بیٹھتا ہے پالتو پالتو مار کر اس کو کہتے ہیں, تو یہ بھی ناجائز نہیں ہے, ایسے بیٹھنا بھی جائز ہے, لیکن سنت کے قریب وہ طریقہ ہے جس میں ادب زیادہ ہو, جس میں اکرام زیادہ ہو کھانے کا, اور جس میں کھانے کی عظمت اور قدر ہو. اس لیے کھانے کے لیے وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس میں جو ہے وہ آدمی تکبرانہ انداز نہ ہو, متکبرانہ انداز نہ ہو, بلکہ عاجزی والا جو ہے وہ طریقہ ہو. اس میں بہتر طریقہ وہی ہے کہ دو زانو بیٹھ کے کھا لے, ورنہ جیسے سہولت ہو بعض اوقات آدمی بیٹھ نہیں سکتا ہو, جو ہے وہ ایک پاؤں کھڑا کر کے اسے تکلیف ہوتی, تو بیٹھ چار زانو ہو کر بھی بیٹھ سکتے ہیں, یعنی آلتی پالتی مار کر بیٹھنا بھی ناجائز نہیں ہے, کوئی گناہ بھی نہیں. البتہ سنت سے جو قریب تر طریقہ ہے وہ ہے جس میں عاجزی زیادہ ہو, بس یہ چیز. ایسے ہی میز کرسی پر بیٹھ کر کھانا بھی ناجائز نہیں, میز کرسی پر بیٹھ کر بھی کھا سکتے ہیں, بلکہ بزرگان دین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر بعض اوقات ایک افضل طریقہ ہے اس پر عمل کرنا ہے, اور مباح طریقہ بھی ہے, مباح کے معنی جائز کے ہوتے ہیں تو ایسا کرنا بھی جائز ہے, تو مباح اور افضل میں جب بات ہو جائے اور تمہیں افضل کو ترک کرنا پڑے کسی وجہ سے, تو افضل ترک کر دو, مباح پر عمل کر دو. مثلا کوئی جگہ ایسی ہے کہ ہم وہاں بیٹھ کر اگر نیچے زمین پر بیٹھ کر کھائیں گے تو کوئی اس سنت کا مذاق اڑائے گا, اگر یہ معاملہ آ جائے کہ ہمیں بیٹھ کر نیچے کھانے میں یہ پتہ ہے کہ اگر ہم نیچے کھائیں گے تو لوگ مذاق اڑائیں گے, بعض جگہ ایسی ہیں انہیں دین کی سمجھ نہیں, تو وہاں اب یہ سنت اختیار مت کرو کہ صاحب مذاق اڑاتے ہیں تو اڑائے جائیں, ہم تو نیچے بیٹھ کے کھائیں گے, سنت تو یہی ہے. نہیں, اس وقت اس طریقے کو چھوڑ دو, اس لیے کہ میز پر اور کرسی پر بیٹھ کر کھانا بھی ناجائز نہیں ہے, اس مذاق کو اختیار کر لو. وجہ کیا ہے؟ تاکہ تم سنت کا مذاق اڑوانے سے بچ جاؤ, کیونکہ جو اڑائے گا وہ سنت کا مذاق جب اڑائے گا تو اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا مذاق اڑائے گا, اور آپ کے طریقے کا جب اڑائے گا تو پھر آدمی مسلمان نہیں جاتا, کافر ہو جاتا, تو اس کو کافر ہونے سے بھی بچانا ہے. اور چونکہ ایک جائز کام ہے, بیٹھ سکتے ہیں کرسی پر بیٹھ کے کھا لیجیے, کوئی عرض کی بات نہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ ہمارا جانا ہوا کسی جگہ اور وہاں پر وہ دو ساتھی اور بھی ساتھ تھے, اب ہوٹل میں کھانا کھانا تھا تو وہاں پر تو عام طور پر میز کرسیوں پر ہی ہوتے, کہا کہ میں نے چاہا کہ کرسی پر ہی بیٹھ کر کھائیں, تو دو ساتھی ہمارے جو تھے وہ کہنے لگے نہیں جی ہم تو نیچے بیٹھ کے کھائیں گے. میں نے کہا کہ بھائی کرسی پر بیٹھ کر کھانا بھی ناجائز نہیں, کہا کہ ناجائز تو نہیں ہے لیکن جب بہتر طریقہ سنت کا وہ ہے ہم اس کو کیوں چھوڑیں. کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر تم یہاں پر نیچے بیٹھ کر کھاؤ گے تو زیادہ قریب بات یہ ہے کہ لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے, تمہیں حیرت سے دیکھیں گے, عجیب و غریب طور طریقے اختیار کریں گے, تو ایسی صورت میں ان کو بھی گناہ سے بچائیں اور ہمارے لیے بھی اگر کوئی جائز صورت ہے تو اس کو اختیار کر لیں, اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اگر کسی طریقے سے سنت کا مذاق اڑتا ہوا نظر آتا ہے تو وہاں پر اس صورت کو اختیار نہ کریں. ہاں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ کر لو, گناہ کا کام جائز نہیں ہے, یہ اس صورت میں ہے جبکہ مباح اور افضل کا معاملہ ہو جائے, کہ افضل طریقے کو چھوڑ کر ہم مباح میں آ گئے, ٹھیک ہے, کوئی عرض نہیں, افضلیت پہ عمل نہیں کیا لیکن جو جائز طریقہ تھا وہ بھی اختیار, وہ بھی جائز ہی تھا جو اختیار کیا, مثلا اب نیچے بیٹھنا یہ افضل تھا سنت, لیکن کرسی پر بیٹھنا بھی ناجائز اور حرام نہیں ہے, اس لیے اس پر بیٹھ کے اگر کھا لیا تو یہاں پر ہم نے نہ گناہ کے کام پر عمل نہیں کیا, لیکن اس کے مقابلے میں خدا نہ کرے اگر کوئی گناہ کا کام کرنا پڑے تو پھر کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اڑاتا رہے, گناہ نہیں کرنا, گناہ کا کام تو کرنے کا ہے ہی نہیں, یہ تو اس صورت میں ہے جب افضل اور جائز مباح کے اندر معاملہ ہو جائے, تو پھر مباح صورت اختیار کر لو تاکہ گناہ میں نہ پڑے دوسرا آدمی. اور اس میں بھی وہ صورت اختیار کرو جس میں تمہیں سنت سے قریب ہو جاؤ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک موقع پر جو ہے وہ کرسی پر کھانا پڑ گیا تو آپ اس پر بیٹھتے ہو گئے, کہا کہ بھئی زیادہ اقرب طریقہ تو وہی ہے کہ نیچے بیٹھ کر کھایا جائے, لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر کھانا یہ انگریزوں کا چلایا ہوا طریقہ ہے, مسلمانوں کا ایجاد کردہ نہیں ہے بلکہ انگریزوں کا ایجاد کردہ ہے. اس لیے اس مشاورت سے بچنے کے لیے نے فرمایا کہ بس میں یہ کرتا ہوں کہ اپنی ٹانگیں دھونا اوپر. اس طریقے سے اوپر بیٹھ کر ٹانگے کر کے بیٹھ گئے اور کھا بھی لیا. دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اس کو ایک اور مثال سے سمجھ لیجیے. امام عامش رحمہ اللہ, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں. عامش اس لیے ان کو کہتے ہیں کہ ان کی آنکھیں چندھی تھیں, ذرا دھوپ میں انہیں نظر نہیں آتا تھا. بعض بچے ہوتے ہیں جن کے جو گورے سفید چٹے ہوتے ہیں لیکن سورج کی طرف دیکھ نہیں سکتے, چندھے جن کو کہتے ہیں. تو امام عامش رحمہ اللہ جو تھے یہ چندھے تھے. ان کا ایک شاگرد تھا, وہ لنگڑا تھا, اور وہ شاگرد ایسا تھا کہ امام صاحب کے ساتھ چپکا رہتا تھا بالکل. بس بعض لوگ ہوتے ہیں انہیں محبت ہوتی ہے اپنے استاد سے, کسی وقت بھی ان کو جدا نہیں کرتا, ان سے جدا نہیں ہوتے, اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان سے فیض حاصل کریں ہم. تو وہ جو شاگرد تھے وہ اسی قسم کے تھے. اب اگر جب بازار جاتے تو یہ بھی ساتھ جایا کرتے تھے, اور راستے میں کوئی دین کی بات پوچھتے ہوئے سبق سناتے ہوئے چلتے ہوئے یہ کرتے رہتے تھے. کچھ وقت اگر ایسا ہوتا تھا اثر کے بعد یا کوئی وقت جانا ہوتا تھا بازار, ساتھ میں یہ بھی جاتے تو لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو یہ استاد چندہ ہے اور شاگرد لنگڑا ہے. تو امام عامش رحمہ اللہ کو جب پتا چلا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اب ہم بازار میں اکٹھے نہیں جایا کریں گے. کہا کہ حضرت اکٹھے کیوں نہیں جائیں گے؟ کہا کہ بھائی لوگ مذاق اڑاتے ہیں. کہا کہ اگر مذاق اڑاتے ہیں اڑانے دیجیے, ہمیں اجر ملے گا انہیں گناہ ملے گا. کہا کہ میاں زیادہ سلامتی کی بات یہ ہے کہ ہم بھی ہمیں بھی انہیں بھی گناہ نہ ہو, انہیں بھی گناہ نہ ہو اور ہم بھی گناہ میں مبتلا نہ ہو. یعنی ہمیں اجر ملتا رہے وہ بھی گناہگار نہ ہو, یہ زیادہ فضیلت کی بات ہے بنسبت اس کے کہ ہمیں تو اجر ملے اور وہ گناہگار ہوں. تو فرمایا کہ ساتھ جانا کو فرض و واجب تو ہے نہیں بھائی تمہارا ہمارا کہ میرے ساتھ تم ضرور چلو. کوئی اسلام کی دین کی بات تو ہے نہیں کہ بھائی میں ضرور تمہیں ساتھ لے کے جاؤں اور تم ضرور چلو. اگر ایک بات مسلمان کو گناہ میں ڈال رہی ہے, گناہ کا ذریعہ بن رہی ہے اور وہ چیز ضروری بھی نہیں ہے, اس کو ترک بھی کیا جا سکتا ہے, تو ہم کیوں نہ یہ صورت اختیار کریں کہ وہ گناہگار نہ ہو اور ہمیں پھر بھی اجر ملتا رہے گا. کیونکہ اب بھی تو اجر مل رہا ہے, ہم مسلمان کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اجر اب بھی ہمیں ملے. تو دیکھیے یہ بزرگان دین کی باتیں ہوتی ہیں, کیسی اعلیٰ اور عمدہ بات کی. آج ہم ہر بات کو ناک کا بال بنا لیتے ہیں, ناک کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ صاحب بس ہم نے تو کرنا ہے اور لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. نتیجہ وہ دین کا مذاق اڑاتا ہے اور ہم سبب بن جاتے ہیں اس کا. اس لیے اس میں خوب دھیان سے غور سے بات کو سمجھنی چاہیے کہ کوئی بات ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو جو دوسرے مسلمان کو گناہ میں ڈالنے کا سبب بن جائے. وہ طریقہ اختیار کر لیجیے جس سے ہمیں بھی اجر ملتا رہے, ہمارا مسلمان بھائی بھی گناہ میں مبتلا نہ ہو. تو بہرحال یہ صورت اختیار کر لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اگر لیکن یہ اسی صورت میں ہے جبکہ گناہ نہ کرنا پڑے ہمیں, اس طرح کے سنت میں ہم گناہگار نہ ہو. مثلا کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ بھائی داڑھی رکھ لینے سے لوگ مذاق اڑائیں گے. اب بتائیے کوئی صورت ہے کہ بھائی چلو بھائی ان کو گناہ سے بچا لو, داڑھی کٹا لو, یہ گناہ کا کام ہے, اب جائز نہیں ہے. اب اڑاتے ہیں تو اڑانے دیجئے, ان کو محبت اور پیار سے سمجھا دو کہ بھائی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. کیا تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ امت میں سے نہیں ہو؟ کیا تم ان کے غلام نہیں ہو؟ کیا تمہیں یہ صورت اختیار نہیں کرنی چاہیے؟ آپ کو بھی طریقہ اختیار کرنا چاہیے. تو اس کو محبت پیار سے سمجھانے کی کوشش کرو, لیکن بحث مباحثے مت الجھو. کیونکہ عام طور پر لوگوں کو پتا ہی نہیں, اس سنت کی اہمیت کا بھی نہیں پتا, اور سنت کو ترک کر دینے کو بھی گناہ نہیں سمجھتے. تو اس لیے اس کو سمجھا دو, لیکن یہ سنت ہم ترک نہیں کریں گے, نہ باپ کے کہنے سے, نہ ماں کے کہنے سے, نہ بھائی کے کہنے سے, نہ بہن کے کہنے سے, نہ بیوی کے کہنے سے. آئے افسوس کی بات ہے کہ ہم سب مسلمان لیکن بعض طور طریقے اختیار کر لینے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اصل میں طور طریقے ہیں وہ دوسرا مسلمان ناراض ہوتا ہے کہ کیوں ایسے طریقہ اختیار کر لیا. تو بہرحال یہ ہماری بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمیں دین کے بارے میں پوری معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات ہم اڑاتے تو اپنے دوست کا مذاق ہے لیکن یہ نہیں سوچتے کہ مذاق اڑانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اور آپ کے طریقے کی. تو سخت گناہ کی بات ہو جاتی ہے اور بہت ہی بعض اوقات جو چیزیں شاعر اسلام میں داخل ہیں ٹھیک ہے اگر ہمیں ابھی توفیق نہیں ہو رہی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ ہمیں بھی توفیق عطا فرما دیجیے. لیکن جنہوں نے اس سنت پر اور اس طریقے پر عمل کیا ہے ان کو کمتر نہ سمجھیں, ان کو اپنے سے بہتر اور افضل سمجھیں کہ مجھ سے بہتر تو ہے نا کم از کم. یہ اندر کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے, ہمیں نہیں پتا کون اچھا ہے اندر سے, لیکن کم از کم ظاہر تو اس کا ہم سے اچھا نظر آ رہا ہے نا. امید یہ رکھنی چاہیے کہ باطن بھی اچھا ہوگا اور ظاہر والے کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نے اپنا ظاہر بنا لیا ہم اپنے باطن خراب نہ کریں, ہمارا باطن بھی اچھا ہی ہو اس سے تکلیف نہ ہو. دوسرے لوگ یہ نہ کہیں کہ صاحب دیکھو یہ شکل و صورت تو اس نے ایسی بنائی ہے اور دھوکہ دے رہا لوگوں کو. اس لیے ہمیں خود بھی اپنی فکر کرنی چاہیے اصلاح کی. خالی داڑھی رکھ لینا ہی کافی نہیں ہے, ضرور رکھیے, رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کی اصلاح بھی کیجیے, جھوٹ سے بچیے, کوئی ایسا طور طریقہ اختیار کرنے سے بچیے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر گناہ مبتلاؤں کے ساتھ فلاں صاحب بھی تو یہ کام کرتے ہیں میں نے کر لیا تو کیا ہے. کیونکہ عام لوگ حجت جلدی پکڑ لیتے ہیں کہ صاحب وہ تصویر میں فلاں مولوی صاحب کی تصویر بھی تو آئی تھی آپ کہتے ہو ناجائز ہے, اور فلاں صاحب ٹی وی پر بھی تو آئے تھے اور آپ کہہ رہا ہو کہ ناجائز ہے. بھائی وہ اپنے عمل کا جواب خود دے گا, اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھیں گے کہ فلاں صاحب آئے تھے آپ کیوں نہیں آئے, بتائیے اس کا جواب وہ خود دے گا. ہم تو اپنے کیے کے ذمہ دار ہیں, ہم اپنے ساتھ انشاءاللہ طریقے اختیار کریں گے تو یقیناً جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے انشاءاللہ, وہ بھی طور طریقے اختیار کر لیں. اس لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار ہمیں نہیں کرنا چاہیے جس سے ہماری وجہ سے لوگ گناہ میں مبتلا. تنہائی میں اگر دو دوست تین دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور ہنس بول رہے ہیں اور ایسا مذاق بھی کر رہے ہیں جو بظاہر سب کے سامنے کریں تو شاید کوئی پسند نہ کرے, تو ٹھیک ہے اگر وہ کر بھی رہے ہیں تو اس سے ساری مخلوق خراب نہیں. الٹی سیدھی باتیں کرنا تو اس سے بجائے اس کے کہ لوگوں کی اصلاح ہوگی اور لوگ پھسلیں گے, اصلاح کہاں سے ہوئی, پھر تو پھسلنے کی بات ہم کر رہے ہیں. اس لیے اپنے طور طریقوں کو بھی ہم ایسے اختیار نہ کریں جس سے, یہی وجہ ہے کہ شادی بیاہ میں دوسری تقاریب میں جو شخص رہنما ہے مقتدا ہے اس کو وہ طریقے اختیار کرنے سے بچنے چاہیے جو گناہ میں مبتلا کرنے والے ہوں. اس لیے کہ لوگ کہیں گے سلاح فلاں صاحب بھی تو تھے آپ کہہ رہا ہو ناجائز, اگر ناجائز ہوتا تو وہ کیوں ہوتے, وہاں تو وہ صاحب بھی تھے. اس لیے ایسے طور طریقے اختیار نہ کریں. اللہ نے جب ہمیں ہدایت عطا فرما دی اس کا شکر ادا کریں, الحمدللہ کہیں بار بار کہ اللہ آپ کا فضل و کرم, اور جو کمی ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کمی کو بھی دور فرما دیجیے, ہمیں مکمل فرما دیجیے. مکمل ذات تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے لیکن جس حد تک بھی ہو سکے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طور طریقے کو اپنانے کی کوشش کریں, اور جن بھائیوں کو اس کی قدر نہیں ہے ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں, اور جس کو نہیں ہے اس کو حقیر بھی نہ سمجھے, دل میں اس کی حقارت نہ ہو بلکہ اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ اس کو بھی ہدایت عطا فرمائے. خاص طور پر جن کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں کھاتے پیتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں, اپنے گھر والے ان کے لیے بھی دعا کریں, کیونکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی اللہ اس پر قادر ہے کہ انہیں بھی ہدایت عطا فرما دے. اس لیے یہ طور طریقے اختیار کرنے چاہیے. بہرحال یہ میں نے بات اس لیے عرض کر دی کہ چونکہ یہ تربیت تی نشست ہوتی ہے تو ہمیں اپنا جائزہ زیادہ لینا چاہیے, دوسروں کی گریبانوں میں کم دیکھیں, ہر شخص کی توہم نہ لگیں کہ جا رہا ہے کہاں جائے گا, کہاں سے آ رہا ہے, یہ کما رہا ہے کہاں سے کما رہا ہے, پیسہ کہاں سے آتا ہے اس کے پاس, کہاں خرچ کرتا ہے, ایک ایک چیز کی توہم مت پڑیے. بس اپنی حد تک اپنی سب سے پہلے اصلاح کریں, پھر جو اپنے قرابت دار ہیں عزیز ہیں رشتہ دار ہیں جو ہمارے سب سے پہلے جو اصلاح ان کی ہو سکتی ہو جو ہمارے تابع ان کی اصلاح کی فکر کریں. اپنے بیوی بچے ہیں ہمارا قابو تو ان پر جلتا ہے, سب سے پہلے ان کی فکر کریں, بہن بھائی اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتے ہیں کہ ان کی بھی فکر کریں, اور بڑے بھائی اگر آتے ہیں تو اور زیادہ فکر کریں.
پھر اس کے بعد جو ہے, لیکن اگر ماں باپ موجود ہیں تو پھر بہت زیادہ اس کی اس مت پڑھیں, آپ کہتے رہیے, لیکن اگر ماں باپ موجود ہیں اور پتا ہے کہ میں اگر کہوں گا تو والد صاحب وہ کہتے ہیں کہ تم کہاں ہوتے ہو, میں ابھی زندہ ہوں, ایسی صورت میں اس پہ خاموشی اختیار کریں. لیکن اپنے عمل سے کوئی بات ایسی نہ کریں جس سے خود ماں باپ کو یا بہن بھائیوں کو انگلی اٹھانے کا موقع ملے, بلکہ ایسے طور طریقے اختیار کریں کہ جس سے تمہارا ایک وقار ان کی نظر میں ہو کہ بھائی ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ یہ کام نہیں کر رہے لیکن یہ حق ادا کر رہا ہے, اپنے طور پہ کام کرتے رہیے درست. تو خیال یہ طور طریقے اختیار کرنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اختیار کرنا, یہی ایسی ضرورت پیش آ جائے تو ہم یہ طور طریقے اختیار کر لیں. تو بہرحال یہ آپ نے فرمایا کھانا اس طریقے سے کھاؤ کہ جس میں متکبرانہ انداز نہ ہو, بلکہ کھاتے ہوئے اندازہ ہو کہ بھائی اللہ کا بندہ کھانا کھا رہا ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا آکل کما یاکل العبد, میں ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے, کھانے کا محتاج ہو کر چارپائی پر کھانا کھانا پڑ جاتا ہے بعض اوقات. تو میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان سے یہ بات سنی ایک مرتبہ, بلکہ حضرت کے جو شیخ تھے حضرت شابراہ الرق صاحب تشریف لائے ہوئے تھے, انہوں نے یہ بات فرمائی کہ بھئی ایک تو ہوتا ہے شیخ باطن جو اندر کی بھی اصلاح کرتا ہے, جس کو ہم شیخ بناتے ہیں اپنا پیر سمجھتے ہیں مرشد مانتے ہیں تو وہ شیخ باطن کہلاتا ہے. یہ کھانا پینا جو ہے یہ بھی شیخ بطن ہے, پیٹ کا شیخ ہے ہمارا, ہمارے پیٹ میں اصلاح کرتا ہے کھانا, بھوکا مر رہا ہو آدمی تو کیا کرے گا, کھانا کھائے گا تو ہی جان میں جان آئے گی. تو اسی طریقے سے گناہوں سے مر رہا ہوتا ہے تو شیخ اس سے جان چھڑاتا ہے کہ بھی گناہ اختیار مت کرو, ایسے ہی شیخ بطن جو ہے پیٹ اس کا احترام بھی. اب دیکھیے ہم اپنے شیخ کی خدمت میں جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں بھی ہاتھ صاف ستھرے ہو, خوشبو لگی ہوئی ہو, اچھے کپڑے پہن کر جائیں تاکہ انہیں تکلیف نہ پہنچے ہماری ذات سے. ایسے ہی جب ہم کھانا کھاتے ہیں, کھانا کھانے سے پہلے بھی یہ ہاتھ دھو لو, کھانا کھا رہے ہو منہ سے کھلی بھی, اس کے بعد پھر اب یہ کہ کھانا اس طریقے سے کھاؤ زمین پر بیٹھ کر کھانا زیادہ سنت کے قریب ہے. لیکن اگر بالفرض ہم تخت پر یا چارپائی پر بیٹھ کر کھا رہے ہیں تو اس میں بھی ادب یہ ہے کہ خود جو ہے ہم چارپائی کے پائتی کی طرف بیٹھیں, کھانے کو سرانے کی طرف رکھیں. دیکھیے یہ بھی ادب ہے کہ نہیں, کھانے کا ادب, کیونکہ شیخ کا جیسے احترام ہے ایسے ہی شیخ بطن ہے, اس کا بھی احترام ہے کہ بھائی شیخ صاحب آپ آگے ہم پیچھے, ان کا وہ بھی ادب اور احترام. تو یہ کھانے کا ادب اور احترام اس طریقے سے کہ کھانا اگر ہو تو جہاں سرہانے کی طرف کھانا رکھا جائے اور خود پائتی کی طرف بیٹھے, الا یہ کہ اگر دو تین آدمی اور کوئی جگہ بھی نہیں ہے, بعض وقت بارش کا موقع ہے اوپر ہی بیٹھ کے کھائے گا آدمی, نیچے کیسے بیٹھے گا, وہ بیٹھنا ناجائز بھی نہیں ہے, تو پھر ایسی صورت میں چاروں طرف بھی بیٹھ سکتے کوئی حد نہیں. لیکن اگر اکیلا ہی کھا رہا ہے تو ایسی صورت اختیار کی جائے جس میں کھانے کا اکرام زیادہ ہو, دسترخوان بچھا کے کھائے. تو بہرحال یہ ساری صورتیں اختیار کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی اور آپ سب کو اور تمام مسلمان مردوں کو اور عورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے بس اس سے زیادہ مختصر کرنے کا ارادہ تھا, لیکن اس حدیث کو میں نے چاہا کہ پوری کر دوں اس کی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عمل کی توفیق عطا فرمائے.